أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم سامعین, اب آپ کے سامنے محترم جناب حافظ محمد ادریس صاحب مطالعہ قرآن پیش کریں گے. اس موقع پر میں آپ حضرات سے حافظ صاحب کا مختصر تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں. آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا, بی اے میں آپ نے 2 گولڈ میڈل حاصل کیے, عربی اور معارف اسلامیہ میں ایم اے کیا. ابھی دور طالب علم ہی میں تھے کہ معاہدہ تاشقند کے خلاف بات کرنے پر جیل بھیج دیے گئے. 1969 میں جامعہ پنجاب کے انتخاب میں اسلامی جمعیت طلباء کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا. آپ کے مقابلے میں تمام لادین عناصر اکٹھے ہو گئے, اس کے باوجود آپ نے مخالف گروپ کے متفقہ امیدوار کو شکست دی. 1973 کے اواخر میں کینیا تشریف لے گئے. 1985 تک کینیا میں رہے اور 12 سال تک اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے. آپ نے ریڈیو کینیا پر اسلام اور اس کے نظام کے موضوع پر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ادریس صاحب کو کہ وہ اپنا مطالعہ قرآن پیش کریں.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. صدق اللہ العلی العظیم. میں نے آپ کے سامنے برادران گرامی قدر ایک آیت پڑھی ہے. یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں, بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز خود انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے, یہ ماسٹر پیس ہے. پھر اس انسان کے لیے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اصل نعمت اور اصل رحمت اللہ تعالیٰ کی اسی آدمی کے شامل حال ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی, اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس پر ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخشی. لیکن ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. ایمان کا لفظ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی کوالیفیکیشن بتائی ہے, اس شخص کی بنیادی خصوصیات بتائی ہیں جو حقیقت میں مومن ہے. کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو ایمان لاؤ. یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے یہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ, یہ بات بڑی قابل غور ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں, بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور خصوصیات ہیں جو اہل ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض خصوصیات بیان کی ہیں. قرآن مجید کا یہ طرز بیان ہے, قرآن مجید کا یہ اپروچ ہے کہ وہ اہل ایمان کی خصوصیات مختلف جگہوں پر کانٹیکسٹ کے لحاظ سے, سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک نسخہ ایک ہی جگہ پر پورے کا پورا لکھ دیا گیا ہو, بلکہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو توجہ دلائی ہے, ان کو جھنجھوڑا ہے. کسی جگہ پر 4 صفات بیان کی ہیں تو کسی جگہ پر 8 صفات بیان کی ہیں. مثلا سورہ المومنون کے آغاز میں پہلی 10 آیات جو ہیں, جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی, میں آپ کے ساتھ پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر اور آپ کے ماتھے کے اوپر پسینہ قطروں کی صورت میں چمک رہا ہے. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھائی اوپر اور کہا کہ ابھی مجھ پر وہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں کہ جس آدمی نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، یہ آیات جو ہیں سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات، اس میں مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ مومنین ہیں کون. اسی طرح سے سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، وہاں عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہے. جگہ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کسوٹی کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لیجئے. آج کا دور سائنسی دور ہے، آج کا دور ترقی کا دور ہے، ڈاکٹروں نے اور سائنٹسٹوں نے ایسی ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں کہ آپ اس مشین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیے، وہ آپ کے جسم کی پوری کیفیت ریکارڈ کر کے آپ کے سامنے رکھ دے گی. آپ کا آپ کے بلڈ کی کیفیت کیا ہے، شوگر کتنی ہے، یعنی ساری کی ساری جسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس مشین کے اندر آ جائیں گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جسم کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے اور اس میں کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز کی زیادتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہمارے سامنے جگہ جگہ وہ نمونے پیش کر دیے ہیں کہ ہم اگر تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے آپ کو اس نمونے کے سامنے کھڑا کر دیں اور دیکھیں اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اور کس حد تک پائی جاتی ہیں، تو ہم گراف بنا سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پوری طرح سے گراف بنا سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. دوسرا آدمی ہمارے بارے میں شاید نہ بتا سکے، اس لیے کہ اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنا ظاہر کچھ پیش کیا اور باطن کچھ ہو. ہو سکتا ہے کہ اس کو ہمارے خلاف کوئی تعصب ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہو اور اس محبت کی وجہ سے ہمیں وہ چھوٹ دے دے. لیکن ہم خود جب اپنا تجزیہ کریں گے، ہم اپنا ظاہر بھی جانتے ہیں، باطن بھی جانتے ہیں، اور وہ ساری خصوصیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومنین تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے. یہاں اس کی تفصیلات نہیں بتائیں کہ اللہ پر ایمان لانے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، وہ دوسری جگہ پر تفصیل بتائی ہے. جب اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، تو اس میں آپ نے اپنی مرضی، اپنی پسند و ناپسند، اپنا خیر اور شر، سارے کا سارا اس نظام کے مطابق طے کر لیا جو اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے. جب آپ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو آپ نے اپنی رضا کو اور اپنی مرضی کو اور اپنی خواہش کو قربان کر دیا اور اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی سمجھ لیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ آپ کو ہر معاملے میں اپنا حکم اور اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو اپنا حکم مان لیں، یہی نہیں ہے کہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں، بلکہ اس فیصلے کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیں اور ان کے دل کے اندر اس بات پر اطمینان ہو کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے اور ٹھیک ہے، دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رکھے. یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت. اب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ایک تیسری چیز جو ہے ثم لم یرتابوا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر حالات کسی قسم کے بھی ہوں، مشکلات آ جائیں تو، فارغ البالی ہو تو، ترغیب سے کوئی انہیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو، ترغیب کے جال پھیلا کر انہیں پھانسنے کی کوشش کرے تو، ہر حال میں وہ اپنے دل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر، اپنی راہ کے اوپر اس طرح سے وہ مستحکم رہتے ہیں اور اس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہتے ہیں کہ کوئی ان کو ان کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، کسی شک اور شبہ میں مبتلا نہیں کر سکتا. اب یہ دل کا شک اور دل کا شبہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک آدمی ایمان کے لے آتا ہے، اس ایمان کے لے آنے کے بعد وقتاً فوقتاً ایسی منزلیں آ جاتی ہیں کہ آدمی ٹھٹر کے رہ جاتا ہے کہ کیا میں ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں. ظاہری طور پر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مشکل پیش آ گئی، شیطان نے یہ پرتی پڑھائی کہ تم کس مصیبت میں پھنس گئے ہو، کس آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے، کیوں اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہو، کس راستے پر چل نکلے ہو. یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اہل ایمان کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ثم لم یرتابوا، پھر وہ بالکل شک و شبہ نہیں رکھتے اس معاملے میں، بالکل انہیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے جو راستہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے وہ درست راستہ ہے اور اس راستے پر ہم چلتے رہیں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صورتحال آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد ساری دنیا ان کی دشمن تھی، ساری دنیا ان کی مخالف تھی، انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، انہیں جان کی قربانیاں پیش کرنا پڑی، لیکن کبھی ان کے دل میں اس بارے میں شک پیدا نہیں ہوا کہ یہ دین جو ہے یہی دین حق ہے، یہ ان کے دل میں یقین تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تمغہ دیا ہے، یہ بڑا عظیم تمغہ ہے۔ اس تمغے کو آپ جنگ کا تمغہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگ کے فوراً بعد عطا کیا گیا تھا۔ یہ ایک اعزاز ہے جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی دل کے ساتھ اور زخمی جسم کے ساتھ مدینہ میں آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہر جانب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، ظاہری طور پر وہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھا کے آئے ہیں، میدان احد میں وہ اپنے بڑی قیمتی جانیں قربان کر کے آئے ہیں، ہر گھر میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان جب اپنی فوجوں کو لے کر مکے کی جانب جاتا ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم مکہ والوں کو جا کر فتح کی کیا نشانی دکھائیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو فتح پا لی ہے، ہم نے تو ان کو شکست دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال انہوں نے فتح پائی تھی تو ہمارے 70 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا، اور ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ قریش کے 70 چیدہ آدمی محمد اور اس کے ساتھیوں نے پکڑ لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جب مکہ میں جائیں گے تو مکہ والوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم کیا مال غنیمت لے کر آئے ہیں، فتح اور کامیابی کی کیا علامت ہمارے پاس ہے، چلو واپس اور مدینہ کے اوپر جا کر حملہ کریں اور مال غنیمت لے کر جائیں۔ ابو سفیان کے ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور ان کا ارادہ تھا مدینہ کی طرف واپس آنے کا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کریں اور مال غنیمت لے کر واپس مکہ جائیں۔ یہ بات مدینہ منورہ میں پہنچی اور منافقین نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، یہاں تک کہ کئی بدتین لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب بھی وقت ہے، آؤ جائیں اور ابو سفیان سے جا کر امان مانگ لیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال لوگوں کو مسجد میں بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں مسجد میں تشریف لائے اور جب بلال کی آواز سنی تو وہ زخمی جو جنگ احد سے ابھی واپس آئے تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، کوئی بری طرح سے زخمی تھا اور اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب بلال کی آواز سنی ایک ایسے وقت میں جو نماز کا وقت نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ کوئی ہنگامی بات ہے، کوئی اہم بات ہے۔ ہر آدمی چلا آ رہا ہے، کوئی لاٹھی کے سہارے چلا آ رہا ہے، کوئی اپنے چھوٹے سے بچے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے سہارے چلا آ رہا ہے، اور سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ابو سفیان واپس آنا آ رہا ہے اور وہ اب مدینہ کے اوپر آ کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی کل ہی تو جنگ احد میں وہ اس فوج کے ہاتھوں عارضی شکست کھا کے آئے تھے، لیکن دیکھیے ایمان، دیکھیے ان کے حوصلے۔ یہ زخمی، یہ میدان جنگ میں بہت سے زخم اپنے جسم پر کھا کے آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ جو ہے وہ قرآن مجید میں زندہ جاوید بنا دیے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، من بعد ما اصابہم القرح، جبکہ ان کے جسم لہولہان تھے، جبکہ ان کے جسم زخمی تھے، اللہ اور اللہ کے رسول نے پکارا اور وہ زخمی لنگڑاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر حاضر ہو گئے۔ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جن لوگوں نے یہ نیکی کا کام کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو باہر روکیں گے، اور سارے مجمع نے بیک زبان کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور اس کو روکیں گے۔ وہ زخمی جو تھے، ان کے جسم بے شک زخمی تھے لیکن ان کی روح، ان کا ایمان، ان کا یقین وہ مضبوط تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے، ان کے الفاظ ہیں، ان صحابہ کرام کے الفاظ ہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، لوگوں نے، منافقین نے انہیں ڈرایا کہ بڑا بھاری لشکر آ رہا ہے، ڈر جاؤ، گھٹنے ٹیک دو، ہتھیار ڈال دو، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے، آزمائش کی اس گھڑی میں ایمان اور مضبوط ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کیا ہم ابو سفیان اور اس کی فوجوں سے ڈر جائیں، اللہ کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ابو سفیان کے قدموں میں جا کے گر جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اب اندازہ کیجئے، جنگ احد کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے تازہ کیجئے، اس کے بعد یہ جواب سنیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی وفاداری کتنی عظیم تھی. یہ صورتحال اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آدمی سوچ سمجھ کر مومن نہ بنے. ایک ہے پیدائشی ایمان اور پیدائشی اسلام، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ نعمت بخشی، لیکن قرآن مجید جس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے وہ ایک سوچا سمجھا ایمان ہے، جس پر آدمی کا دل مطمئن ہو، جس پر آدمی غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو ہمیشہ پرکھتا رہے اس کسوٹی کے اوپر کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے. اب یہ جہاد کی بھی کیفیت ان کے ہاں آپ اگر دیکھیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے، لنگڑے تھے، چار بیٹے تھے ان کے جوان، چاروں بیٹے جہاد کے لیے نکلے جنگ احد کے دن. یہ حضرت عمر بن جموح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم کام سے معذور ہو، تم لڑائی میں کیا کرو گے، تم رہو یہی، یہ تمہارے چار بیٹے، یہ جوان بیٹے یہ جہاد پر جا رہے ہیں، یہی کافی ہے. رونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اصرار کیا، ہاں یا رسول اللہ کہ آپ مجھے شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معذور صحابی کو اجازت دے دی. حضرت ابو طلحہ انصاری جو بڑے بہت بڑے بہادر مجاہد تھے، جنہوں نے اسی جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی جب بارش ہو رہی تھی تو اپنا ہاتھ سامنے کر دیا تھا اور وہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بالکل سن ہو گیا تھا، لیکن وہ ہاتھ سامنے ڈھال بنائے رکھا اور تیروں کو روکتے رہے. وہ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا کہ عمر بن جموح کی ایک عظیم شان تھی، ایک عجیب کیفیت تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ٹانگ میں لنگڑا پن رہا ہی نہیں. ان کے ہاتھ میں نے دیکھا کہ تلوار ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹو وہ سامنے شہادت، تمہارے سامنے شہادت ہے اور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر کہا، اے اللہ میں تجھ سے ایک ہی بات مانگتا ہوں، مجھے کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، میں تجھ سے شہادت طلب کرتا ہوں. اور فرمایا کہ وہ آدمی جس کو ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہ لنگڑا کر چلتا ہے، میدان جہاد میں ہم نے اس کی عجیب کیفیت دیکھی کہ وہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا اور بالآخر ہم نے دیکھا کہ وہ شہید ہوا. یعنی یہ جذبہ تھا جو انہیں گھر سے لے کر، انہیں جس کو جذبے کو لے کر وہ اپنے گھر سے نکلے اور میدان جہاد میں جا کر انہوں نے جب سب سے پہلی دعا مانگی تو وہ دعا یہ تھی، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تیری عظمت کی قسم تجھے دیتا ہوں کہ اے پروردگار میں تیری عظمت ہی کی خاطر آیا ہوں یہاں لڑنے کے لیے، میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو بہادر نہیں کہلوانا چاہتا، میں مال غنیمت نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تیری عظمت کی قسم کہ میں تیرا ہی نام بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ مجھے واپس اپنے اہل و عیال کے پاس نہ بھیجنا. یعنی یہ چیز، یہ جانساری کا جذبہ جو ہے یہی ان لوگوں میں پیدا ہوا تھا، اسی لیے وہ تھوڑے ہونے کے باوجود دنیا پر چھا گئے. اس وقت اسی جذبے کی ضرورت تھی، اس جذبے کے بغیر یقین جانیے کہ وہ پوری دنیا کو جو چیلنج کیا تھا اس میں کامیاب نہ ہو پاتے. چنانچہ شہید ہوئے، ان کا ایک بیٹا، چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی شہید ہوا. ان کی اہلیہ نے جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، میرا خاوند بھی شہید ہو گیا ہے، میں ان کی لاشوں کو اپنے اونٹ پر لاد کر لے جانا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اچھا، لے جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ. اونٹ کو بٹھایا، اس کے اوپر ان دونوں شہداء کی میتوں کو رکھا، اونٹ کو مدینہ کی جانب جب کھینچتے تھے تو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کی دعا کس طرح سے قبول کرتا ہے اور ان کی دعا کا کس طرح سے پاس رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. جس سے وہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. مانا اس کا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اسی جانب اٹھتے ہیں جس جانب اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی آنکھ اسی جانب دیکھتی ہے جس جانب اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، اس کے پاؤں اسی راستے پر چلتے ہیں جو راستہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے. تو یہ بندہ اللہ کا بن گیا. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس بندے نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ جب اونٹ کے اوپر ڈیڈ باڈیز کو رکھتے ہیں تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو اتار لیتے ہیں تو اونٹ کھڑا ہوتا ہے. پوچھا کہ عمر بن جموح نے کوئی دعا بھی کی تھی؟ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ جب وہ میدان جہاد میں اترے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ اس کو یہیں پر دفن کرو. اس نے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ میں یہیں رہوں، چنانچہ ان کو وہیں دفن کیا گیا. اسی طرح سے جن لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا اور اس کے بعد اسی کے لیے ہو گئے، ان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان آپ دیکھیے. آپ نے ایک مرتبہ 6 صحابہ کرام کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا. کچھ لوگ آپ کے پاس آئے جنگ بدر کے بعد، کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ معلمین بھیجئے، ہمارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. عزل اور کارا یہ دو قبیلے تھے، قریش کے ساتھ انہوں نے سازش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے آ کر صحابہ کرام طلب کیے، آپ نے 6 صحابی ان کے ساتھ بھیج دیے. یہ وہی 6 صحابی ہیں جن میں سے وہ مشہور و معروف صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو مکہ معظمہ میں پھانسی دی گئی تھی. تاریخ اسلام میں یہ پہلی پھانسی تھی، یہ پہلا تختہ دار تھا جس کو حضرت خبیب نے اسلام کی خاطر چوما تھا، اور اس کے بعد پھر اسلام کے جانبدار بارہا اس تختہ دار کے اوپر چڑھتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مظاہرہ کرتے رہے. تو یہ صحابہ کرام جب گئے، راستے میں ایک جگہ ان لوگوں نے، جو قبیلے ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان لوگوں نے غداری کی، غدر سے ان لوگوں کو گھیرا ڈال لیا. بہت سارے لوگ آگئے اور قافلے کے سردار جو تھے، ان 6 صحابہ کے امیر جو تھے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی وقت پکار کر کہا اپنے دوستوں سے کہ ہمارے خلاف غدر کر دیا گیا ہے، ہتھیار نہیں ڈالنے. چنانچہ لڑائی لڑی، 4 ان میں سے شہید ہو گئے اور 2 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے. حضرت عاصم اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں نے کہا کہ اچھا، اس نے ہمارے کئی آدمیوں کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہو گیا تو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. یہ بات انہوں نے سن لی. انہوں نے کہا، اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت تو مطلوب ہے، لیکن اے پروردگار دشمنوں کو یہ توفیق نہ دینا کہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں، میری لاش کے ٹکڑے کریں، یہ ان کو ہمت نہ دینا. یہ دعا کی اور شہید ہو گئے. شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ چلو اب اس کی جسم کے ٹکڑے کریں. یہ ارادہ کر رہے تھے کہ جنگل سے، صحرا سے شہد کی مکھیوں کا ایک بہت بڑا جھرمٹ آ گیا اور اس لاش کے اوپر آکرمن لانے لگا. جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، مکھیاں اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی تھی. کہا کہ اچھا چلو اب چلتے ہیں، یہ 2 جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو لے چلیں، اس کو کل آ کے نپٹ لیں گے اس سے. رات کو اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ پوری وادیاں پانی سے بھر گئی اور اس لاش کو وہ پانی بہا کر لے گیا. یعنی ایک اللہ کے بندے نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا، ایک دعا مانگی. دیکھیے اس کی دعا، اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جنود، اپنے لشکر بھیج دیے کہ اب اس کے مقدس جسم کی حفاظت کرو. کہ میرے اس بندے کی خواہش تھی کہ زندگی میں تو وہ زخم کھائے گا، لیکن شہادت پا جانے کے بعد اس کے جسم کو نہ کاٹا جائے. وما یعلم جنود ربک الا هو، کوئی نہیں جانتا کہ تیرے رب کے لشکر کہاں کہاں ہیں. وہ جب چاہتا ہے تو اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے مکڑی کے ایک جالے سے. مکڑی کو حکم دیتا ہے کہ جا، آج تیری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے نبی کی حفاظت کر. مکڑی کی کیا ہے، کیا حقیقت ہے، اور مکڑی کے جالے کی کیا طاقت ہے. لیکن اس دن مکڑی کی ذمہ داری لگا دی، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. مکڑی نے اسے کہا کہ جا، آج جا کر تو وہاں یہ ذمہ داری ادا کر. کبوتر سے یہ کہا، جو پرندوں میں سب سے زیادہ مسکین پرندہ ہے، کہ جا آج وہاں جا کر بیٹھ جا، اس غار کے دھانے پر بیٹھ جا جہاں میرا محبوب اپنے ساتھی کے ساتھ دشمنوں کی نظروں سے اوجل بیٹھا ہوا ہے. اور کبوتر کی ذمہ داری اور مکڑی کی ذمہ داری لگا دی. آج یہاں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنگل کسے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تمہارا کام تو شہد بنانا ہے، لیکن آج جاؤ اور جا کر جہاد میں حصہ لو، اور دشمنوں کو روک دیا، دشمن وہاں تک نہیں پہنچ پائے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون، اور یہی ہے سچے لوگ، یہی ہیں اپنے ایمان میں، جو ایمان لانے کے بعد شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتے. جہاد بالمال اور جہاد بالجان، جہاد بالنفس، اس سے کبھی کمی نہیں کتراتی. اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں سچے. اور صدق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدق ینجی والکاذب یہلک، صدق اور سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، صدق سے انسان کامیاب ہوتا ہے اور جھوٹ سے انسان ہلاک ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے عمل میں بھی سچے، اپنے قول میں بھی سچے. اب یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے، بیچ دیے گئے، ان کو فروخت کر دیا، کہ بدر میں اس کے ہاتھوں مکہ کا ایک بڑا سردار قتل ہوا تھا. اب وہ لوگ میدان جنگ میں تو اس کو شکست نہ دے سکے، میدان جنگ میں تو بدلہ نہ لے سکے، اب اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے بدلہ لے رہے ہیں. پھانسی کا تختہ تیار کیا گیا، حضرت خبیب کو لایا گیا، اور وہ منظر بھی کیا منظر تھا. اللہ کے اس بندے سے کہا گیا، ابو سفیان نے کہا کہ اے خبیب، آخری خواہش تیری جو کچھ ہے وہ بتا دے، تاکہ تیری آخری خواہش پوری کر دی جائے. یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے، یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کے لیے یہ پیغام ہے، بلکہ کہا کہ اچھا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے دو رکعت نفل پڑھ لینے دو، میں اللہ کے دربار میں اب جا رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کر لینے دو، میں اپنی جبین نیاز آخری مرتبہ اس کے سامنے جھکا لوں. چنانچہ وضو کیا، نیت باندھی اور نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے والا اور لمبے لمبے رکوع کرنے والا اس کا بندہ ہوں، لیکن آج میں نے چھوٹے رکوع کیے اور چھوٹے سجدے کیے، تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کو دیا، دیکھا ہر جانب، اور تختہ دار کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے جو شعر کہے تھے وہ بڑے بہترین شعر ہیں. ایمان ان میں سے ٹپکتا ہے، صدق اور سچائی کا وہ نمونہ ہے. بالکل انہوں نے فی البدی وہ شعر کہے، اور ان شعروں میں کہا کہ اے پروردگار، میں ہر جانب دیکھتا ہوں تو مجھے دشمن نظر آتے ہیں، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں جس کے اوپر شفقت اور مہر ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو پتھر سے خالی ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس میں نیزہ نہ ہو. ان لوگوں نے تختہ دار کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد پتھر مارے، نیزے سے آپ کے جسم کو چرکے لگائے، اور اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، یہاں میرے چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، میں کس کو پیغام دوں کہ وہ تیرے نبی تک میرا پیغام پہنچا دے؟ میرا پیغام کیا ہے؟ صرف آخری سلام، اپنے نبی کو میرا سلام پہنچا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلام پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور صحابہ حیران ہیں کہ یہ کس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے اس کا سلام مجھ تک پہنچایا ہے. کہا کہ مجھے پھانسی پر تو چڑھا رہے ہو، لیکن قبلہ رخ کر کے مجھے پھانسی پر چڑھاؤ. کہا کہ نہیں، تجھے ہم قبلہ رخ نہیں کریں گے، تم لوگوں نے دین چھوڑ دیا، تم بے دین ہو گئے ہو، تمہارا قبلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب یقول فی اللہ مصرعی. یعنی یہ شعر ہے، جب انہوں نے کہا کہ مجھے قبلہ رخ کر دو، کہا تجھے قبلہ رخ نہیں کر سکتے. تو فرمایا، ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب یقول فی اللہ مصرعی، میں اللہ کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں، اللہ کے راستے پر میں اپنا نذرانہ پیش کر رہا ہوں جان کا، تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو گرتا ہوں اور میں میرا رخ کس جانب ہوتا ہے. میں نے اپنا رخ اللہ کی جانب کر لیا ہے، تم جس جانب بھی میرا رخ کر دو، میرا رخ اللہ کی جانب ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر گروں گا. یہ شان تھی. ابو سفیان نے عین اس وقت کہا جبکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی خبیب نے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، اب تو تم چاہتے ہو گیا خبیب کہ تمہاری جگہ محمد پکڑا جائے اور تم چھوٹ جاؤ. تم ملم یرتاب، ان کے دل میں کبھی شک و شبہ پیدا نہیں ہوگا. اب دیکھیے اس منزل کے اوپر بھی کہتے ہیں اے ابو سفیان سن لو، خدا کی قسم میری تو یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، اس طرح سے جان قربان کر دی. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ. دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول ان کی تعریف کرتا ہے. ایک صحابی صحرا کے رہنے والے، مدینہ سے دور، ساری زندگی انہوں نے صحرا میں گزاری اور بکریوں کی رکھوالی کرتے رہے، بچپن سے یتیم سے چچا نے پالا، چچا نے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ دے دیا کہ چل میرے بھتیجے تو نے میری بکریاں اتنا عرصہ چرائی ہیں، اب یہ بکریاں تیری ہیں. قافلے آتے، مکہ سے بھی آتے، مدینہ سے بھی آتے، اور آ کر لوگ باتیں کرتے کہ وہاں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. یہ نوجوان یتیم جس نے اپنا بچپن اپنے چچا کے سہارے گزارا تھا، وہ اپنے چچا کی مجلس میں بیٹھا رہتا اور خاموشی سے باتیں سنتا رہتا. لوگ آتے اور وہ بتاتے کہ مکہ میں یہ کشمکش جاری ہے، عبد المطلب کا ایک پوتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کے اپنے رشتے دار اس کی مخالفت کرتے ہیں. کچھ عرصہ گزرا، لوگوں نے آ کر بتانا شروع کیا کہ وہ عبد المطلب کا پوتا جو ہے اس کو اس کے قبیلے نے گھر سے نکال دیا ہے، اب وہ یثرب چلا گیا ہے. کچھ عرصہ گزرا، قافلے آئے اور انہوں نے خبریں بتائی کہ آج بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اس میں عبد المطلب کے پوتے نے قریش کے لشکروں کو شکست دے دی ہے. یہ باتیں سنتا رہا نوجوان، اس کے دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھی کہ کاش میں بھی جاؤں اور اس شخص کو دیکھوں جس کی اتنی باتیں میں نے سنی ہیں. وقت گزرتا گیا، قافلہ آیا اور قافلے نے آ کر بتایا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، عبد المطلب کا وہ پوتا جس کو مکے سے نکال دیا گیا تھا اب اس نے مکے کو فتح کر لیا ہے اور اس نے اپنے سارے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے، اس نے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کو اس کے کیے کی سزا نہیں دی، سب کو معاف کر دیا ہے. پھر خبریں آنے لگی کہ فلاں قبیلے کے لوگ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ہیں، فلاں قبیلہ کے لوگ جا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلہ کے لوگ ہیں جو اپنے قبیلہ سے چلے ہیں اور آج رات یہاں گزاری ہے، یہ مدینہ جا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں جو مدینہ سے ہو کر واپس آ رہے ہیں، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. وہ نوجوان سوچتا رہا کہ میرا چچا کیوں اپنے قبیلے کو لے کر، میرا چچا قبیلے کا سردار ہے، وہ کیوں اپنے قبیلے کو لے کر اور قبیلے کے رواسا کو لے کر مدینہ نہیں جاتا. انتظار کرتا رہا، کئی دن جب گزر گئے تو چچا کے پاس آیا اور آ کر کہا چچا اب تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ باقی لوگوں کی طرح آپ بھی مدینہ جائیں گے لیکن آپ تو نہیں جا رہے، تو میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے میں مدینہ جا رہا ہوں. چچا نے کہا اچھا تم مدینہ جا رہے ہو، باپ دادا کا دین چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں، میں تو اس آدمی کو جب تک دیکھ نہ لوں جس کی باتیں میں بچپن سے سنتا رہا ہوں میرے دل کو چین نہیں آئے گا، میں جا رہا ہوں. کہا کہ میری بکریاں میرے حوالے کر دو، میرا سارا مال میرے حوالے کر دو، اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے. کہا کہ وہ بکریاں کھڑی ہیں لے لو. کہا کہ یہ کپڑے بھی اتار دو. کہا لو یہ کپڑے بھی اتار دیتا ہوں. ماں کے پاس گئے اور کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں ننگے پاؤں. ماں نے ایک کمبل دیا، اس کمبل کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک کو تہبند بنا لیا اور ایک کندھے پر ڈال لیا اور مدینہ کے راستے پر چل نکلے. یعنی ایمان جب کسی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے. اسی گوشت پوست کا انسان، انہی جذبات سے لبریز اس کا دل، وہی اس کی مجبوریاں اور وہی اس کی مشکلات، دنیا سے اس کی وہی محبت اور دنیا کی ساری زیب و زینت اس کے ارد گرد. لیکن ایمان جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. مدینے کے راستے پر چلا جا رہا ہے، راتوں کو چلتا ہے اور دن کو کسی جھاڑی کے سائے میں پڑ جاتا ہے. کئی دنوں کی مسافت طے کر کے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں، پاؤں لہو لہان ہیں، اور ایک رات مدینہ پہنچ جاتا ہے. رات میں اس کی کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، مدینہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا ایک جگہ پر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک گھاس پھوس سے بنی ہوئی ایک سادہ سی عمارت ہے، اس کا دروازہ کھلا ہے، اس عمارت کے اندر چلا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ وہ مینارہ نور ہے جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی. اس مسجد میں وہ جاتا ہے، تھکا ہارا سفر کا مارا ہوا، بس وہاں زمین کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور وہیں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے کہ کسی کی آواز آتی ہے اور وہ آواز بڑی میٹھی اور پیاری آواز، بڑی شیریں آواز، اور وہ کہہ رہا ہے آواز والا کہ اے دو کمبلوں میں لپٹے ہوئے تم کون ہو؟ اس اجنبی کو پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا. من انت یا ذل بجادین، اے دو کمبلوں میں لپٹے ہوئے تو کون ہے؟ آنکھ کھلتی ہے اور اس شخص کو دیکھا نہیں، کبھی اس سے ملا نہیں، لیکن لوگوں سے اس کا حلیہ سنتا رہا ہے، لوگ اس کا نقشہ کھینچتے رہے ہیں، بس ایک آنکھ ہی جو دیکھا تو پہچان لیا اور قدموں سے لپٹ گیا اور کہا کہ میں عبد العزا ہوں، میرا نام عبد العزا ہے. تو فوراً فرمایا کہ آج کے دن سے تو عبد العزا نہیں ہے، آج کے دن سے تو عبداللہ ہے. اور پھر پوچھا کہ کہاں سے آیا ہے اور تیری کیا کہانی ہے، اور وہ ساری کہانی سنائی، گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ تو ہمارا مہمان ہے، تو ہمارے پاس رہے گا، وہیں مسجد میں قیام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات استفادہ کر رہے ہیں، رات کو تہجد کی نماز میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دن کو آپ کے درس میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ جہاد کے لیے تیاری کرتے ہیں، تبوک کا سفر درپیش ہے، جنگ عسرت جس کو قرآن مجید نے کہا کہ وہ تنگی کی گھڑی جب لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اس وقت جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلے اللہ ان سے راضی ہے. جہاد کی تیاری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے جہاد پر لے چلیے. آپ نے فرمایا کہ چلو میں تمہیں لے چلوں گا. جہاد کے لیے جاتے ہیں، دیکھیے ایمان ان کو لے کر آیا تھا یہاں، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی اور جذبہ نہیں تھا سوائے جذبہ ایمان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابی کو لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں. پوچھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ شہادت کے لیے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا کر قیام کرتے ہیں، یہ عبداللہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تازہ مسواک کاٹ کے لاتے ہیں، آپ کی خدمت میں مسواک پیش کرتے ہیں، وضو کے لیے پانی لاتے ہیں، وضو کروا رہے ہیں، اور اس لمحے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے ایک دعا کر دیجیے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ تم کیا دعا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے کہ مجھے شہادت مل جائے. آپ فرماتے ہیں کہ اچھا جاؤ جس درخت یہ مسواک کاٹ کے لائے ہو اس درخت کا چھلکا اتار کے لے آؤ. وہ جاتے اور چھلکا اتار کر لے آتے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کے بازو کے اوپر وہ چھلکا باندھ دیتے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کا خون دشمنوں پر حرام کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو عرض کیا تھا کہ مجھے شہادت ملے. آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ تو جب اللہ کے راستے میں نکل پڑا جہاد کے نقطۂ نظر سے اور جہاد کی نیت سے اور اس راستے میں تجھے کوئی بھی موت آ گئی کسی طرح سے بھی تو شہید ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر سے نکل پڑا پھر راستے میں موت آ گئی تو وہ تو اللہ کے راستے کا راہی ہے. قیامت کو وہ اٹھے گا اللہ کا مہمان بن کر، قیامت کو وہ اٹھے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں چلنے والا مسافر بن کر. تو فرمایا کہ جب تو اللہ کے راستے میں نکل آیا تو تجھے اس سے کیا غرض کہ تیری موت کیسے باقی ہوتی ہے؟ میں نے دشمنوں پر تیرا خون حرام کر دیا. چند ہی دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچے، وہاں سے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں عشاء کے قریب لوگوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے کہ اچانک آوازیں آنے لگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خیمے میں سنا کہ کچھ لوگ ہاتھوں میں لالٹین لیے یا ہاتھوں میں کوئی چراغ لیے میرے خیمے کے پاس سے گزرے. میں باہر نکلا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ عبداللہ ذوال بجادین کا آج شام انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب کھڑے تھے، آپ نے خود قبر کو دیکھا کہ قبر ٹھیک طرح سے تیار ہو گئی ہے. آپ نے قبر کو ٹھیک طرح سے جب تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس میں ہدایات بھی دی کہ اس کو اس طرح سے تیار کرو، اس طرح سے کرو، اس کے بعد آپ نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھا. اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ قبر کے قریب آئے اور آپ نے کہا ابو بکر اور عمر تم اپنے بھائی کو قبر میں اتارو گے. اور الفاظ تھے آپ کے اکرما اخاکما، اے ابو بکر اے عمر اپنے بھائی کو نہایت تکریم و عزت کے ساتھ قبر میں اتارو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، ابو بکر اور عمر اس اللہ کے بندے کو قبر میں اتار رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تیرے اس بندے سے میں خوش اور راضی ہوں. یا اللہ تو بھی اس سے خوش اور راضی ہو جا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے بلند مرتبہ لوگوں کو دفن کیا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے بلند مرتبہ لوگوں کو قبر میں اترتے دیکھا ہے, لیکن میری خواہش کبھی نہیں ہوئی کہ اس قبر میں میں اتر جاؤں, لیکن اس رات میری خواہش ہوئی کہ کاش اس قبر میں میں اترتا, یہ قبر میری قبر ہوتی, اس قبر میں مجھے دفن کیا جاتا اور یہ الفاظ میرے بارے میں کہے جاتے. جو اس آدمی کے بارے میں کہے جا رہے ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گیا, جو اصحاب صفہ میں شامل تھا, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہر طرح سے جہاد کیا, مال کو تو وہیں چھوڑ کے آ گیا تھا آپ نے سن لیا, جان کی قربانی, یہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت ملے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری موت شہادت ہی کی موت ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی وہ یہی تھی کہ اے اللہ میں اس سے خوش ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ شان ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اولئک هم الصادقون. اب بھائیو, انسان کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی, ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے انسان کا کبھی گھٹ جاتا ہے, خود آپ اندازہ لگاتے ہوں گے. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, قرآن مجید نے بھی کہا کہ بعض اوقات اہل ایمان کے اوپر ایسی منزلیں آتی ہیں کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے. اب یہ ایمان جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اور دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, بعض اعمال ایسے کرتے ہیں لوگ کہ ان کی وجہ سے دل کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب لتفزعوا كما يفزع الحديد, جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. عرض کیا گیا وما جلاؤها یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کو کیسے اتارا جائے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا, کسی دھات کو زنگ لگ جائے تو آپ اس کو پالش کرتے ہیں, اس کو سیکل کرتے ہیں, اس کو چمکا لیتے ہیں, دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ وما جلاؤها یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ تو نسخہ بتا دیا, فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جن سے دلوں کا زنگ اترتا ہے, دو چیزیں ہیں جن سے ایمان کو جلا ملتی ہے, اور وہ دو چیزیں ہیں فرمایا کثرت و تلاوت القرآن و ذکر الموت, قرآن مجید کی اکثر تلاوت اور موت کو یاد رکھنا. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کا زنگ اتارتی ہیں. آپ ہر روز قرآن مجید کی چند آیات پڑھیے, اس کو سمجھیے, اور اپنے آپ کو ان آیات کے مطابق پرکھیے کہ میں نے ان آیات کے اوپر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا. رات کو سوتے وقت اپنا جائزہ لیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ موت لمحہ بلمحہ میری جانب بڑھ رہی ہے. یہ تصور اگر اپنے ذہن میں تازہ ہو جائے قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور موت کی یاد, تو یقین جانیے کہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. بھائیو, دلوں کے اس زنگ کو اتارنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اپنی موت کو یاد رکھنا, یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کا زنگ اتار سکیں. اللہ تعالیٰ اس ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ایمان عمر بن جموح کو عطا کیا گیا تھا, جس ایمان کی روشنی میں خبیب نے تخت ادار کو چوم لیا تھا, جس ایمان نے عبد العزا کو عبداللہ ذو البجادین بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمیں عطا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.
الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم دوستو, بھائیو, آپ لوگوں نے آج کس پروگرام میں مجھے دعوت دے کر شرف بخشا ہے, میں اس کی شکر گزار ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہر ہفتے یا ہر پندرواڑے میں جو انداز سے اس کی جو ہوتا ہے اس میں درس قرآن بھی ہوتا ہوگا، درس حدیث بھی ہوتا ہوگا. میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ گزارشات جو مجھے آج کرنا ہے یہ کس موضوع پر ہوں، تو آتے ہوئے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انسان کے خود انسان حضرت انسان جو ہے اسی کے موضوع پر کچھ کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی جو خالق کی کائنات ہے اس کی تخلیق میں بڑی بڑی عظیم چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ان سب میں اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار انسان ہے. یہ انسان اللہ تعالی کا خلیفہ ہے اس کی زمین کے اوپر. اس انسان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اس انسان کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اوپر تصرف اور اختیارات عطا فرمائے، دنیا کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، اور اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اسے یہ بتا دیا کہ ساری دنیا تیرے لیے ہے لیکن تو دنیا کے لیے نہیں، ساری دنیا تیرے لیے مسخر ہے، تیری غلامی کے لیے میں نے پیدا کر دی ہے لیکن تو دنیا کی غلامی کے لیے نہیں. میری مخلوق میں سب سے مقرب میرے فرشتے ہیں جن کا کام ہر وقت میری عبادت کرنا ہے، ان کی خوراک اور ان کی غذا بھی عبادت اور تسبیح ہے. میں ان کو بھی تیرے سامنے جھکا دیتا ہوں تاکہ تیرے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ کوئی مجھ سے بھی بڑا اس کائنات میں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. یہ فرشتوں کا انسان کے سامنے جھکایا جانا انسان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اب تو سوائے میرے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، تیرا سر اگر جھکے گا تو خالق کے سامنے جھکے گا. لیکن اس انسان نے اس فریضہ خلافت کو، اس عظیم منصب کو جو اس کے حوالے کیا گیا، اس کو ادا کرنے میں بڑی کوتاہیاں کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو یاد دہانی کے لیے اپنے نبی اور رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر کے خلافت اسے عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سامنے یہ بات پیش کی، قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنا یہ پلان پیش کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. اس وقت فرشتوں نے اللہ رب العزت کے سامنے دست برداشت کیا، اے پروردگار کیا تو دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے جو وہاں پر فتنہ فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ یہ فرشتوں کا اللہ رب العزت کے سامنے اس وقت جو خیال پیش کیا گیا تھا فرشتوں کی طرف سے، یہ کوئی غیب کی بات نہیں تھی کہ انہیں غیب کا علم تھا یا مستقبل کی خبر تھی انہیں. دراصل اس سے پہلے وہ جنوں کو دیکھ چکے تھے جن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے تھے اس سے پہلے دنیا میں، اور وہ بڑی بغاوتیں کیا کرتے تھے. اس پر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تو ایک اور مخلوق کو بھیجنا چاہتا ہے، جنات ہیں انہیں تو نے خلیفہ بھی نہیں بنایا، انسان کو تو اپنا خلیفہ بھی بنائے گا، اختیارات بھی دے گا، وہ تو اور زیادہ خون ریزی کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ تفصیل ہے. اس پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ انسان جسے میں پیدا کر رہا ہوں، جسے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ صرف خون ریزی ہی نہیں کرے گا بلکہ یہ اور بھی بہت سے کام کرے گا جو تم نہیں کر سکتے. عبادت کے لیے انہوں نے کہا ہم کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تخلیق آدم کا تصور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے یہ بتایا کہ صرف حمد اور تسبیح کرنا یہی مقصد نہیں ہے اس آدم کی تخلیق سے، بلکہ اس سے بڑا کوئی مقصد ہے. اب اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے حدیث کے الفاظ میں یباہی بہم الملائکہ، اللہ تعالی اپنے بندوں کا جب ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے جب ان نیک اعمال کا ذکر کرتا ہے، یباہی بہم الملائکہ، تو اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے یہ بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. مثلا کسی فرشتے کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ نوح علیہ السلام کی طرح سے 950 سال اللہ کی راہ میں مارے کھاتا رہتا، زخم کھاتا رہتا، ہر روز مرم پٹی کرتا اور اس کے بعد اگلے دن پھر نئے زخم کھانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا. جب 950 سال اللہ کے اس جلیل القدر اور اول العظم بندے نے مارے کھائیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ فرشتوں دیکھو ذرا میری زمین کے اوپر میرا وہ بندہ 950 سال اسے ہو گئے اس نے مار کھائی ہے اور کبھی اف تک نہیں کی، یہ ہے میرا وہ بندہ، تم سے یہ کام نہ ہو سکتا تھا، تمہارے بس میں یہ کام نہیں تھا، یہ میرے اسی بندے کا کام تھا اور وہ کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یقیناً اس وقت بھی یہ کہا ہوگا کہ میرے فرشتوں دیکھو کیا تم سے یہ کام ہو سکتا تھا، وہاں میری زمین کے اوپر میرا ایک بندہ ہے جسے میرے دشمن میرا نام لینے کی وجہ سے آگ میں پھینک رہے ہیں اور اس کے دل میں ذرہ برابر کوئی ملال اور افسوس نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم ہے اور اپنی اس حالت کے اوپر اپنی جان دینے کے لیے آمادہ، کیا تم سے یہ کام ہو سکتا تھا. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دکھایا ہوگا کہ دیکھو طائف کے بازار میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور پھر فرشتے ہی عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت پائے اور آ کر عرض کیا، جبریل آئے اور انہوں نے سلام کہا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ حاضر خدمت ہوا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو جو پہاڑوں کے درمیان ہے ان پہاڑوں کے بیچ میں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کچل دیا جائے. اب یہ حوصلہ محمد رسول اللہ ہی کا تھا کہ دن بھر مار کھائی، لہو لہان ہوئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اللہ کا وہ بندہ یعنی انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اللہ کا وہ بندہ ان فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم لا بعثت لعانا ولکنی بعثت رحمۃ، میں لوگوں کے لیے لعنت بھیجنے والا اور لوگوں کے لیے مصیبت لانے والا نہیں بن کر آیا بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا. اے جبریل، خدا کے لیے ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب نازل نہ کرنا، اگر یہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو ان کی اولاد میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو پہچانتے. تو یہ انسان تھا جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی خلافت کے لیے اور اپنی نیابت کے لیے پیدا کرتا ہے. یہ انسان جو ہے، یہی انسان کبھی نمرود بن جاتا ہے اور آگ جلا ڈالتا ہے اہل حق کے لیے، یہی انسان ابو جہل بن جاتا ہے اور اسلام کی شمع کو گل کرنے کے لیے اپنا سارا زور لگا دیتا ہے، یہی انسان فرعون بن جاتا ہے اور بے شمار بے گناہ اور معصوم بچوں کو تہ دیر کر ڈالتا ہے اس خطرے سے اور اس خیال سے کہ کہیں اس کا تختہ نہ الٹ دیا جائے. یہ انسان کی مختلف صورتیں اور مختلف حیثیت ہیں. یہ انسان جو ہمیں فرعون کی صورت میں یا نمرود کی صورت میں یا دوسری جانب نوح اور ابراہیم اور محمد رسول اللہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، یہ مختلف کردار ہیں، یہ مختلف مثالیں ہیں. فرعون آج بھی آپ کو نظر آئیں گے، نام مختلف ہوگا، بھیس مختلف ہوگا، لیکن فرعون آج بھی ہے، نمرود آج بھی ہے، محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے آج بھی ہیں. یعنی یہ دو کردار ہیں جو انسانوں کے درمیان آپ کو نظر آئیں گے. اب یہ کردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ فرشتوں سے نہ ہو سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تو مجبور محض ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے پابند ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی، آزادی عمل، آزادی انتخاب، اور اس آزادی عمل اور آزادی انتخاب کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں لا کر چھوڑ دیا، کمرہ امتحان میں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فألہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے انسان کے دل میں القاع کر دیا کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، نافرمانی کس کو کہا جاتا ہے اور اطاعت کس کو کہا جاتا ہے، یہ انسان کے دل میں ڈال دیا. ایک چیز تو یہ ہے جو انسان کے دل میں ڈال دی، اور دوسری چیز ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، جو اس سے زیادہ واضح ہے، یہ
دل میں ڈالنے والی چیز یا دل میں ڈالی جانے والی روشنی ایک ہلکی سی روشنی ہے، نہایت ہلکی روشنی جو کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روشنی بالکل گل ہو جاتی ہے اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. لیکن دوسری روشنی جو بڑی پاورفل روشنی ہے، جو بڑی عظیم اور دیر پا روشنی ہے، وہ روشنی ہے وحی کی روشنی. یہ الہام جو دل میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہر دل میں تقویٰ اور فجور کا تصور اور شعور اور احساس پیدا کر دیا، یہ ایک کمزور سی اور ٹمٹماتی سی روشنی ہے. لیکن اس کے مقابلے پر اللہ رب العزت نے انسان کو وحی کی روشنی عطا کی. وہ روشنی یوں ہے جس طرح سے سورج نکل آتا ہے اور ہر جانب مکمل طور پر روشنی اور نور پھیل جاتا ہے. یہ دل کی روشنی جو ہے یہ اس چراغ کی مانند ہے جو رات کے وقت میں آپ نے جلا لیا. اس کی لو مختلف انداز میں ہو سکتی ہے، مختلف طاقت کی ہو سکتی ہے، لیکن وحی کی روشنی جو ہے وہ ساری دنیا کو جگمگا رہے گی. اب اس روشنی میں جو لوگ نہیں دیکھتے اور نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی کیفیت اور ان کی حالت یہ ہے کہ انہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں بے شک ان کی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن دل ان کے مردہ ہو چکے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا. اب یہ مختلف انسان کی جو کیفیتیں اور حالتیں ہیں، اس پر سائیکالوجسٹ، فلاسفر، ڈاکٹر، حکماء مختلف انداز میں بحثیں کرتے ہیں. اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق وہ انسان کا تجزیہ کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کا تجزیہ جو کیا ہے وہ بڑا دل نشین، بڑا جامع اور بڑا مختصر. قرآن مجید کی آپ آیات کو جب دیکھتے ہیں تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی تین حالتیں اور تین کیفیتیں بیان کرتا ہے. انسان کی تین کیفیتیں اور یہ انسان کے اندر ہی سے اٹھتی ہیں، اندر ہی سے ابھرتی ہیں. بیرونی ماحول یقیناً اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ انسان کے اندر سے ابھرنے والی کیفیتیں. پہلی کیفیت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی سورہ یوسف میں سے، وما ابر نفسی ان نفس المار تم بسو الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ یوسف صدیق علیہ السلام و تسلیم کا قول ہے سورہ یوسف میں. وہ یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں رسول مقبول علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اکرم کون ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے، تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام. اور اس کی وجہ آپ نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے باپ نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، ان کے پردادا نبی تھے، اور یہ شرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو بنی نوع آدم میں یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ چار پشتیں ان کی نبوت تھی. فرمایا کہ انسانوں میں اگر حسب نسب کے لحاظ سے کوئی آدمی سب سے زیادہ اپنے آپ کو اکرم سمجھ سکتا ہے، باعث تکریم سمجھ سکتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام ہے. یہ یوسف علیہ السلام اس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں جب ابتلاء کا دور ختم ہو چکا، ان کو غلامی کی زندگی میں سے گزرنا پڑا، ان کو برائی کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی گئی اور معاذ اللہ کہہ کر انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا، اور وہ ٹیمپٹیشن اور ترغیب جو تھی اس سے بھاگ نکلے اور اپنا دامن بالکل پاک اور صاف رکھا. اس پاکیزہ اور پاک دامن کے اوپر دھبا لگانے کے لیے جھوٹے الزامات لگا کر انہیں جیل میں بھیجا گیا. جیل کی زندگی اور جیل کی سختیاں بھی انہوں نے جھیلی. اس کے بعد وہ دور آیا کہ جب بادشاہ کے سامنے حقیقت کھل گئی اور گواہیاں دینے والوں نے گواہیاں دی کہ یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل پاک اور صاف ہے، یوسف علیہ السلام کا کردار بالکل بے داغ ہے، اس پاک اور صاف کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے، یہ گواہیاں دی گئی. اس وقت یوسف علیہ السلام اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور نہایت انکساری کے ساتھ یہ کہتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو بری ذمہ اور میں اپنے آپ کو ہر نقص سے ماورا نہیں سمجھتا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے، الا ما رحم ربی، اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ وہ کسی کے اوپر رحم کرے اور اس کا نفس امارہ اسے گمراہ نہ کر لے جائے، ورنہ نفس امارہ تو برائی کی طرف بلاتا ہی ہے. یہ پہلی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، کہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے، فرشتوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے، فرشتوں کے اندر نفس ہمارا نہیں ہے، فرشتے تو لگی بندی ایک حکمت کے مطابق پیدا کیے گئے اور لگے بندے نظام کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انسان کے اندر نفس ہمارا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے دل کے اندر. اب یہ نفس ہمارا کیا ہے؟ نفس ہمارا انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک آواز اٹھتی ہے یہ برا کام کر دو، ترغیبات دیتا ہے، اسے برائیوں کی طرف اسے بلاتا ہے، سبز باغ دکھا دکھا کے اسے لبھاتا ہے، اور ہر وقت اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی جال میں پھانس دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، ذرا غور کیجئے. دنیا میں انسان معیار مقرر کرتا ہے کہ عقل مند کون ہے، ذہین کون ہے، کامیاب کون ہے، ہمارے معیارات ہیں، ہم نے یہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں، ہم ان پیمانوں سے ناپتے ہیں لوگوں کی ذہانت کو، لوگوں کی عقل مندی کو اور لوگوں کی کامیابیوں کو. ایک پیمانہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے، زیرک وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا. اور نفس کو قابو میں کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل اور بہت بڑا کام ہے. آپ ایک بڑے جابر دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کے سامنے جا کر کلمہ حق کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا نفس ہمارا جو ہے یہ ان سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ مضر ہے، اس کو قابو میں کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، نفس ہمارا کو کنٹرول کر لیا. وہ عامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے تیاری کر لی، اور اس کے لیے کچھ پس انداز کر لیا، کچھ جمع کر لیا، اس کے لیے کچھ ڈپازٹ بھیج دیا آگے. اور یہ نفس امارہ انسان کو جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کر لینے والا وہ عقل مند ہے. اسی نفس امارہ کے ساتھ ایک دوسری آواز بھی ہے، اس کے بالکل قریب تھی، قریب ہی سے اٹھتی ہے، وہ دونوں آوازیں قریب قریب ہی سے اٹھتی ہیں، اور وہ دوسری آواز جو ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کہا ہے اور اس کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں. انسان کے دل ہی کے اندر سے وہ آواز اٹھتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ نفس امارہ کے جال میں نہ پھنس جانا، یہ برائی کا راستہ جو تیرے سامنے کھلا ہے اس راستے پر نہ چل نکلے، یہ لذت جو اس وقت تیرے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ تیرے لیے مہلک ہے اور زہر قاتل ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. دونوں آوازوں کے اندر کشمکش ہوتی ہے، یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہے، اور دوسرا اس راستے سے آپ کو روک رہا ہے. وہ ضمیر آپ کو نیک راستے کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر نفس ہمارا جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے. یعنی یہ بڑا مشکل راستہ ہے، اس راستے کے اوپر تم کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، کہاں مصیبتیں جھیلو گے، چھوڑ دو اس راستے کو. دونوں کی کشمکش ہے، وہ اپنے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے، یہ اپنے راستے کے اوپر چلانا چاہتا ہے، اور دونوں آوازیں ساتھ ساتھ اٹھتی رہتی ہیں. اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، اور یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہے کہ جو کسی معاف ہو کچھ فطرت دنیا کی چیزیں ہوں، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو خارجی چیزیں ہوں، یہ چیزیں ہر انسان کی اپنی تجربہ شدہ چیزیں ہیں، ہر انسان ان کو محسوس کرتا ہے، ہر انسان اپنے دل کے اندر یہ کشمکش برپا ہوتے دیکھتا ہے اور فیل کرتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اپنے نفس امارہ کی غلامی میں ایک قدم اٹھا لیتا ہے، اپنے نفس امارہ کی غلامی میں ایک قدم اٹھا لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر تل کے دانے کے برابر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر اس راستے پر چلتا رہتا ہے، وہ دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے کا پورا دل ان دھبوں کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کی روشنی گل ہو جاتی ہے. ہم اپنی زبان میں کسی آدمی کو جب وہ اس حالت کو پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بے ضمیر ہو گیا ہے، اس کے لیے برائی برائی نہیں رہتی، اس کا تصور اور شعور ہی برائی کا ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ برائیاں کرتا ہے اور اس کے دل میں کوئی خلش پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی زبان میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں فرماتا ہے, دو جگہ پر اس کا ذکر ہے. ایک جگہ پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دینے سے تعبیر کیا ہے, جس کو ریپیٹ کیا ہے مختلف جگہوں پر, سورہ بقرہ میں, سورہ یاسین میں, سورہ حامیم سجدہ میں اور دوسری جگہ پر. کے لیے ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی دل کو سیل کر دینے کی کیفیت, دل کے اوپر مہر لگا دینے کی کیفیت, اور دوسری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی سورہ متفقین میں زنگ لگ جانے کی کیفیت. دونوں کا معنی ایک ہی ہے, زنگ جو ہے وہ ابتدائی حالت اور کیفیت ہے اور مہر لگ جانا جو ہے وہ انتہائی اور آخری حالت اور کیفیت ہے. زنگ دور ہو سکتا ہے لیکن مہر نہیں ٹوٹ سکتی, جب تک مہر لگانے والے نے مہر اس کو لگا دیا ہے کوئی دوسرا اس کو توڑ نہیں سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت جو ہے وہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کا نفس لوامہ بار بار شکست کھاتا ہے, نفس امارہ غالب آتا رہتا ہے, نفس لوامہ کی آواز دب جاتی ہے, اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے, پھر وہ بالکل نہیں بولتا, مر جاتا ہے, خاموشی چھا جاتی ہے, نفس امارہ کی پھر حکومت قائم ہو جاتی ہے دل کے اوپر, نفس امارہ کا جھنڈا پھر وہاں لہراتا ہے اور پھر برائی انسان کے لیے اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, سوچ لو, جان لو کہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد, جان لو کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا گیا, وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, دلوں کو اگر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو سیٹل کر لیتے ہیں, دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ اور اس کا علاج بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا, کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت, دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ دور کرتی ہیں, قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت, سوچ سمجھ کر تلاوت, اور موت کو یاد رکھنا, یہ دو چیزیں ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب یہ دل کی کیفیت کہ اس کا نفس لوامہ اور نفس امارہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, آپس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا نفس لوامہ نفس امارہ کے اوپر غالب آئے, نفس امارہ غلطی بے شک کروا لے, کہ غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, لیکن نفس لوامہ پھر واپس اس کو اس کنٹرول اس دل کا پھر حاصل کر لے, فرمایا وہ توبہ کرتا ہے, وہ دھبا دور ہو جاتا ہے, روتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ اس کے ان دھبوں کو دھو ڈالتا ہے. اور یہ گناہوں کے دھبے دھونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں, قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت یہ تھی, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آیا, میں نے دیکھا کہ ہاں حضور نماز کے لیے کھڑے ہیں, حجت پڑھ رہے تھے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے, جب کہیں کوئی عذاب کی آیت آتی تھی تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن جاتی تھی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جہاں کہیں کوئی مغفرت کی بشارت آتی تھی, ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ بدل جاتا تھا اور آواز کے اندر بشاشت آ جاتی تھی. یعنی یوں جان لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کی جائے کہ آنکھیں تر ہو جائیں ان مقامات پر جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے. اور ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دلوں کا یہ زنگ اور دلوں کے یہ دھبے, آنکھوں کے قطرے, یہ آنکھوں سے گرنے والے آنسو, یہ اس کا مجرب نسخہ ہے. فرمایا کہ اللہ رب العزت کو قطرتان حبیبتان الی اللہ من الدنیا وما فیہا, اللہ رب العزت کو دو قطرے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ وہ کون سے دو قطرے ہیں؟ تو فرمایا کہ قطرۃ الدم و قطرۃ الدموع, ایک قطرہ تو خون کا قطرہ ہے جو شہید کے جسم سے گرتا ہے, زمین پر پہنچتا بعد میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے. اور دوسرا قطرہ فرمایا کہ گناہگار کی آنکھ سے گرنے والا آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ نفس لوامہ کی تقویت کا باعث بنتی ہے یہ چیز، یہ اس کے ہتھیار ہیں. اگر آپ اس کو یہ ہتھیار مہیا کرتے ہیں وہ طاقتور ہوتا ہے اور نفس امارہ کی فوجوں کو شکست دیتا چلا جاتا ہے. نفس امارہ کی امداد کرنے والے بیرونی فیکٹرز اور بیرونی عوامل بے شمار ہیں. نفس لوامہ کو اگر آپ نے ان چیزوں سے مدد نہ پہنچائی وہ دم توڑ جائے گا، شکست کھا جائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگے گا اور نفس امارہ کا غلبہ ہو جائے گا. یہ کیفیت اور یہ چیز جو ہے اس کو آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اس آدمی کے دل کے اندر یہ کشمکش جاری رہتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری کیفیت جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں نفس مطمئنہ اسے کہا گیا ہے. نفس مطمئنہ، اس نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف. نہایت اطمینان کی حالت میں بغیر کسی غم اور بغیر کسی خوف کے، راضیتا مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تیرا رب تیرے ساتھ خوش اور تو اپنے رب کے ساتھ راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ بشارت سنائی جاتی ہے کہ میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اب یہ حالت اور یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی، بندہ مومن کا ایم اور بندہ مومن کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. نفس مطمئنہ کس وقت ملتا ہے؟ جب نفس لوامہ بار بار نفس امارہ کو شکست دیتا چلا جائے. اس کے لیے آپ کسی مولوی صاحب کے پاس، شیخ صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جا کر نہیں کچھ حاصل کر سکتے جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو تیار نہ کریں. آپ نفس لوامہ کی فورسز کو اتنی قوت بہن پہنچا دیں کہ وہ غالب آتا رہے، پھر آپ کو وہ کیفیت حاصل ہوگی اور وہ حالت آپ کی ہو جائے گی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ نیکیاں اس کے دل کو لبھاتی، نیکیاں اسے مرغوب ہوتی ہیں اور برائیوں سے اسے فطری طور پر نفرت ہو جاتی ہے. پھر اس کی حالت اور کیفیت ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے قدم اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم بن جاتا ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قدم بن جاتا ہے، ہمارے یہ پاؤں جو ہے یہ تو اللہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشبیہ دی بڑی معنی خیز ہے. اللہ تعالی اس بندے کے قدم بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چلتا ہے، اللہ تعالی اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چیزوں کو پکڑتا ہے، اللہ تعالی اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. یعنی پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہی کچھ دیکھتا ہے، راضیتا مرضیہ، یعنی وہ اس بات پر راضی ہے جس بات پر اللہ راضی ہے، وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اس کے قدم اسی جانب چلتے ہیں جس جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے ہاتھ اسی جانب اٹھتے ہیں جس جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں جس طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دروازہ کھل جائے، اس کے پاؤں رک جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں اٹھتی اس جانب جس جانب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا باعث بنتا ہے دیکھنا. یہ کیفیت اور یہ حالت ہمیں تاریخ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت کثرت کے ساتھ نظر آتی ہے. میں کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یہ تینوں کیفیتیں نظر آتی ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات، اپنی زبان مبارک سے اس صحابی کے بارے میں جو الفاظ کہے وہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں کہے، اور وہ بڑے عظیم الفاظ ہیں. واقعتاً اس صحابی کی قسمت اور اس کے وقت کا کیا کہنا کہ احد کا میدان ہے، فتح شکست میں بدل گئی ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا جا چکا ہے، آپ زخمی بھی ہیں، اور اس وقت میں سعد بن ابی وقاص اپنے ترکش میں سے تیر نکال نکال کے دشمنوں پر پھینک رہے ہیں اور رسول اللہ فرما رہے ہیں تیر میں یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر برساتا جا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یعنی ہر امتی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اپنے دل کی گہرائی سے کہتا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن یہ قسمت ہے سعد بن ابی وقاص کی کہ ان کے بارے میں ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد ارمے، یہ ان کا مقام ہے. اب یہ سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام میں بڑا بلند مقام رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پورے ایران کو فتح کیا، دنیا کی ایک سپر پاور کو انہوں نے شکست دی، اور جہاں آتش پرستوں کا جھنڈا لہراتا تھا وہاں لا الہ الا محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرایا. یہ سال بن ابی وقاص اپنے آپ بڑی لمبی عمر پائی تھی، اپنے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے، جو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا، آپ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، آپ نے بڑے بڑے میدان کارزار دیکھے، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کہ جو بڑا یادگار وہ ہمیں بتائیے. آج بھی لوگ مختلف لوگوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ بتائیے، تو یہ سوال کسی خوش بخت نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا تو فرمایا کہ زندگی کے واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن ایک واقعہ جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ جنگ احد کا واقعہ ہے. فرمانے لگے کہ جس روز مار کا کارزار گرم ہونا تھا اس سے پہلی رات ہم میدان جنگ میں تھے، میں اور میرا ایک ساتھی عبداللہ بن جہش، ایک ہی عمر کے تھے، ہم جولی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ہم ایک ساتھ بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا. میں نے کہا کہ اے عبداللہ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کر. انہوں نے کہا تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، دعا کے لیے ہاتھ سے میں نے اٹھائے تو میں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے ہم اپنی بہادری اور شجاعت کے لیے نہیں گھروں سے نکلے، ہم کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلے، یہ نفس امارہ کی راہ میں یہ سفر نہیں ہے، یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لوگ آئے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارا مقصد تلواریں اٹھانے کا اور نیزے نکالنے کا صرف یہ ہے لتکون کلمت اللہ ہی الیا، کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو. یا اللہ کل جب مار کا کارزار گرم ہو تو میرے مقابلے پر ایسے سخت دشمن کو بھیجنا جو بڑا جنگجو اور بڑا شجاع ہو. پھر اے اللہ مجھے اپنے کمزور بندے کو توفیق دینا اور قوت عطا فرمانا کہ وہ بہادری کے ساتھ اس کے ساتھ لڑے اور تیری راہ میں اسے قتل کر دے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جاش نے کہا آمین. اس کے بعد عبداللہ بن جاش نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دیکھیے نفس مطمئنہ کی کیفیت. کہتے ہیں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ تیری زمین کے اوپر تیرا کلمہ سر بلند ہو. یا اللہ کل جب ہم میدان میں نکلیں میرے مقابلے پر کسی سخت جان دشمن کو بھیجنا جو ماہر جنگ ہو، میرے مقابلے پر وہ لڑے، پھر میں اس سے لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں. یا اللہ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے دشمن میرے کان بھی کاٹ لیں اور میری ناک بھی کاٹ لیں، پھر میں تیرے دربار میں جاؤں اور حاضر ہوں تو تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک سے تیری ناک اور تیرے کان کیا ہوئے، تو میں عرض کروں یا اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے ان کی قربانی دے دی، اور اے اللہ تو مجھ سے کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اللہ تو مجھ سے اس وقت یہ بات کہے. صاحب کہتے ہیں میں نے کہا آمین. جنگ ہوئی، سعد بن ابی وقاص نے بڑے بڑے سخت جان دشمنوں کو قتل کیا اس جنگ میں، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھی بڑے سخت جان لوگ آئے، اور ایک شخص ابو اخنس سقفی نے حضرت عبداللہ بن جہش کو شہید کر ڈالا، شہید ہو گئے. میدان جنگ میں جب دشمنوں کا تسلط ہوا اور ہند اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں آئی ابو سفیان کی بیوی، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا تو عبداللہ بن جہش کی لاش بھی قریب پڑی تھی. یہ عبداللہ بن جہش آن حضور کے پھوپھی زاد تھے، حضرت حمزہ کے حقیقی بھانجے تھے، تو اس نے دیکھا اور کہا اچھا یہ حمزہ کا بھانجا بھی قتل ہو گیا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ہماری کوئی خاص دشمنی نہیں تھی لیکن چونکہ حمزہ کا بھانجا ہے تو اس کی ناک بھی کاٹ لو، اس کے کان بھی کاٹ لو. ان کی ناک بھی کاٹ لی گئی اور ان کے کان بھی کاٹ لیے گئے. صاحب نے صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے شہداء کی لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو میں عبداللہ کی لاش کے پاس جب پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میری زبان پر یہ الفاظ تھے خدا کی قسم اے عبداللہ تیری دعا میری دعا سے بہتر ہے، خدا کی قسم اے عبداللہ تیری قسمت میری قسمت سے بہتر ہے. مجھے تو معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا کیا منزلیں آئیں گی. جب تک انسان زندہ ہے اس کا نفس لوامہ بھی اس کے ساتھ ہے, اس کا نفس ہمارا بھی اس کے ساتھ ہے, اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ کل کو وہ کیا کرے گا. لیکن ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں, ان کے بارے میں میں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ خدا کی قسم ہے عبداللہ تیری دعا پوری ہو گئی اور تو کامیاب ہو گیا. یعنی یہ وہ نفس مطمئنہ تھا جس نے حضرت عبداللہ بن یاسی سے یہ دعا کروائی. اسی طرح سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو, آپ نے کے صحابیوں میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بڑا معروف واقعہ ہے, آپ ہم میں سے ہر ایک نے پڑھا ہے اور بارہا پڑھا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہی تو تھا کہ جب پھانسی کے اوپر چڑھائے گئے, گلے میں ٹھنڈا ڈال دیا گیا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ کھینچنے ہی والا تھا کہ مجمع کو حکم دیا گیا کہ اس کو پھانسی لگانے سے پہلے خوب سزا دو. جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے چوکے دیے, جس کے ہاتھ میں لیزا تھا اس نے لیزے کی انی چپو دی, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے پتھر لے کر دے مارا. تو یہ حالت کی ہر جانب سے حملہ ہو رہا تھا, اور اس وقت میں اللہ کا وہ بندہ کتنا مطمئن ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام مل رہا تھا, یا تمن نفس مطمئنہ. اس نے اپنے نفس امارہ کو قابو میں کیا ہوا تھا, الکئی یہ سمندان نفس ہوں وہ عامل الماباد الموت, وہ اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر چکا تھا, اس نے سرمایہ جمع کیا ہوا تھا. اب یہ اس کی حالت اور کیفیت ہے کہ جب دشمن کہتا ہے کہ اب تو تم چاہتے ہو گے کہ تمہاری جگہ محمد پکڑے جاتے اور تم چھوٹ جاتے, اس وقت میں اس حال میں اللہ کا وہ بندہ بڑی جرت مندی کے ساتھ یہ کہتا ہے, خدا کی قسم سن لو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ محمد الرسول اللہ کے پاؤں میں کوئی کانٹا چپ جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے. یہ کیا بات ہے, یہ وہ تربیت ہے جو انسان نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی کرتا ہے, اپنے آپ کی کرتا ہے, اپنا تزکیہ کرتا ہے. اور پھر پوچھا پھانسی پر چڑھانے سے پہلے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے, فرمایا کہ میری تو خواہش صرف یہ ہے کہ مجھے مرنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لینے دو, میں اپنا سر ایک بار اللہ کے سامنے جھکا لوں اور جب پڑھ چکے دو رکعت نفل تو فرمایا کہ خدا کی قسم میں لمبی نمازیں پڑھنے والا ہوں. آج ہماری طرح سے نہیں ہے, جس طرح آن حضور نے فرمایا بعض نمازی وہ ہیں کہ ان کو ان کی نمازوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز کا تو یہ کمال ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے, لیکن کتنے نمازی ہیں کہ ان کی نمازوں کا ان کی زندگی میں کوئی اثر نہیں, ان کے کردار میں کوئی اثر نہیں, ان کے لین دین اور معاملات میں کوئی اثر نہیں, ان کی فیملی لائف میں کوئی اثر نہیں, ان کی اولاد کے اوپر کوئی اثر نہیں, حالانکہ نمازی ہے. یہ کیا حضور نے فرمایا کہ ان کی نماز اور ان کی حالت ایسی ہے جس طرح کوئی مرغا یا کوئی کوا زمین کے اوپر ٹھونگے مارتا ہے اور دانے چن لیتا ہے, اس طرح ان کا سجود, اس طرح ان کا قیام, نہ دل حاضر ہے نہ دماغ حاضر ہے. لیکن وہ لوگ جو تھے نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو احساس ہوتا تھا کہ ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہیں. فرمایا کہ میں لمبی نمازیں, لمبے رکوع اور لمبے سجود کیا کرتا تھا, لیکن آج میں نے جلدی جلدی نماز ختم کر لی ہے, کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. ان کو تو موت کا ڈر تھا ہی نہیں. پھر پھانسی کے تختے سے یہ کہا, یا اللہ یہاں اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو میرا پیغام تیرے نبی تک پہنچا دے, یا اللہ تو خود میرا سلام اپنے نبی تک پہنچا دینا. پھر وہ نفس مطمئنہ کے بارے میں جو سورہ فجر کی آیات ہیں, آخری آیات جو میں نے پڑھی, اس میں جو مقام اور مرتبہ ان لوگوں کا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب اور کتنے عزیز ہیں وہ لوگ. ہاں حضور مسجد نبوی میں ہیں, ممبر کے اوپر کھڑے ہیں اور کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں, اور صحابہ بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا, کس نے آپ کو سلام کہا تھا؟ فرمایا کہ خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام کہا تھا جو اللہ کے فرشتے نے مجھ تک پہنچایا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ مجھے تم پھانسی چڑھا رہے ہو تو مجھے قبلہ رخ کر دو. کہا کہ تم مجھے قبلہ رخ نہیں کریں گے. وہاں پر فرماتے ہیں کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب یکون فی اللہ مصرعی, جب میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کس رخ میں مجھے تم کھڑا کرتے ہو اور کس پہلو میں گرتا ہوں. میں اللہ کی راہ میں جان قربان کر رہا ہوں, تم جس طرح سے کرنا ہے کر لو, میں اپنے مولا کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے خوش ہوں مطمئن ہوں. یہ کیفیت اور یہ حال ہے. یہاں آپ کو ایسی مثالیں بھی نظر آئیں گی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے تھے. ابو ذر غفاری کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ یہ ورد تھا ان کا. ابھی محمد الرسول اللہ کا پتہ نہیں تھا, امید تھی کہ کوئی نبی آنے والا ہے. چنانچہ آپ تاریخ میں پڑھیں گے اور آپ نے بارہا پڑھا ہوگا کہ ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے سے پہلے اپنے بھائی کو مدینہ سے مکہ بھیجا تھا, انیس کو کہا تھا کہ جاؤ وہاں سے جا کر خبر لے کے آؤ کہ اللہ کا نبی آیا کہ نہیں آیا. یعنی ان کو امید تھی کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے, یہودیوں سے یہ باتیں سنی ہوئی تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پہلے توحید کے اوپر قائم تھے. اب یہ ابو ذر غفاری ہے, حضور کے ساتھ تعلق اس قسم کا تھا کہ حضور کی رحلت کے بعد بھی جب کبھی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ایک تو الفاظ ان کے یہ ہوتے تھے, حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ابو ذر غفاری کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے, قال علی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم, قال علی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا, میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا. یعنی اپنائیت کا یہ رنگ تھا کہ حضور کا ذکر جب کرتے تھے تو ایک تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور پھر حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ الفاظ, قال علی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ان کا جب آیا, ایک جنگل میں تھے, تنہا تھے, ان کے پاس صرف ان کی بیوی اور بیٹی تھی, کوئی اور آدمی نہیں تھا. ان کی بیوی کبھی کبھار شکایت کیا کرتی تھی کہ آپ یہاں کہاں ہمیں لے آئے, فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مدینہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد میں دیکھا, مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے تھے, یہ نماز کا وقت نہیں تھا, ویسے مسجد میں بیٹھے تھے. کہتے ہیں حضور تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ حل صلیت یا ابا ذر, اے ابو ذر کیا تم نے تحیت المسجد پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا صلی, تحیت المسجد پڑھ لے. جب میں تحیت المسجد پڑھ چکا تو آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا, میں تھا اور میرا خلیل تھا اور کوئی آدمی نہیں تھا وہاں. تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الجن والانس, اے ابو ذر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو شیاطین جن اور شیاطین انس کے شر سے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, کیا تو نے قرآن مجید میں نہیں دیکھا کہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شِيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب لوگ تجھے مسجد سے نکال دیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مسجد میں چلا جاؤں گا. فرمایا کہ اگر میری مسجد سے بھی تجھے لوگوں نے نکال دیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں اپنے ہتھیار نکال لوں گا. فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کرنا, لوگ اگر تجھے مجبور کریں گے اور تو ان کے ساتھ نباہ نہ کر سکے گا تو تم بغیر ہتھیار نکالے اور بغیر لڑے جھگڑے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں چلے جانا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا. اب ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بعض معاملات میں اپنے یونیک خیالات تھے, منفرد قسم کے خیالات تھے, اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ ان معاملات کے اوپر ان باتوں کے اوپر بحث مباحثہ کیا کرتے تھے. جب یہ حالت یہ ہوئی کہ لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق شہر چھوڑ کر ایک دور دراز جگہ پر جا کے ڈیرا لگا لیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی وہ بتایا کرتے تھے کہ جب جنگ تبوک پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا کرام کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی, ابو ذر غفاری کا اونٹ کمزور تھا, راستے میں ایک جگہ پر اونٹ بیٹھ گیا تو اٹھاتے سے اٹھتا نہیں تھا. بندہ درویش کا سامان بہت تھوڑا ہوتا ہے, وہ بھاری بھرکم بن کے دنیا کا سفر نہیں کرتا, وہ مسافر ہے, مسافر ہلکا پھلکا سفر کرتا ہے. تھوڑی سی چیزیں تھیں, اونٹ کو وہیں پر چھوڑا اور کہا اچھا اگر اللہ کا حکم ہوا اور ہم لوگ واپس آئے تو مجھے ملا تو میں تجھے لے لوں گا, نہیں تو جا تو اللہ کی راہ میں جد تجھے جانا ہے تو آزاد ہے. اور اپنا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ کندھے پر اٹھایا. تھوڑے سے بہت پیچھے رہ گئے تھے, صحرا تھا, ریت دار تھا, دوپہر کا وقت تھا, دور سے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا نظر آ رہا ہے اور تھوڑی سی دھول مٹی اڑتی نظر آ رہی ہے دور. لوگوں نے کہا پتہ نہیں یا رسول اللہ اس جانب کوئی آدمی آ رہا ہے اس گرمی میں اور اس دھوپ میں. حضور نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ ابو ذر کی سوا اور کون ہو سکتا ہے, یہ ابو ذر ہوگا. فرمایا کہ ہوگا یعیش وحیدن ویسافر وحیدن وَيَمُوتُ وَحِيدًا وَيُحْشَرُ وَحِيدًا. وہ اکیلا ہی سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے, اکیلا ہی زندگی گزارتا ہے, اکیلا ہی مر جائے گا اور اکیلا ہی اٹھے گا. جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر تھے. اب یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں, دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے, پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ اس وقت آپ کا آخری وقت آ گیا ہے, میرے پاس یہاں کون ہے جو قبر کھو دے گا, کون ہے یہاں جو آپ, تو اس بات سے غم زدہ نہ ہو, اس بات کی فکر اپنے دل کو لاحق نہ کر, مسلمانوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جو تیرا کفن دفن کرے گی. تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا میرا دل تو اس پر مطمئن ہے. آخری وقت ہے, جنگل میں مر رہے ہیں, تو واقعتا اس وقت کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو قبر تک کھود سکے, کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو جنازہ پڑھ سکے. ایک بیوی ہے پاس اور ایک بیٹی ہے, بیٹی چھوٹی عمر کی ہے اور بیوی بڑھیا ہے, اب وہ دونوں کیسے دفن کریں گی؟ لیکن دل مطمئن ہے, کہتے ہیں کہ میرے حبیب نے کہا تھا, مجھے یقین ہے اور میرا دل مطمئن ہے کہ میری نماز جنازہ کے لیے اللہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجے. پھر فرمایا اپنی بیوی سے کہ یہ رونا دھونا بند کر, جا اس قلعے کے اوپر چڑھ کے دیکھ کہ کیا کوئی جماعت آ رہی ہے. مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا. یہ نفس مطمئنہ تھا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, تو جا کر دیکھ کہ کوئی جماعت آ رہی ہے کہ نہیں. جب بیوی نکل گئی تو بیٹی کو بلایا اور کہا بیٹی رونا دھونا نہیں, میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں. زندگی کے یہ دن اور زندگی کا یہ وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے گزارا, ایک ایک دن پہاڑ تھا, اور اب میں اپنے حبیب کے پاس جا رہا ہوں. تو ایسا کرنا, یہ بکری جو ہے اس بکری کو ذبح کر دینا اور اس کا سالن تیار کر لینا. ایک جماعت آیا جاتی ہے, جب میرے کفن دفن سے فارغ ہو جائے تو انہیں قسم دے کر کہنا کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ تم کھانا کھائے بغیر نہ جاؤ, انہیں ضرور کھانا کھلاؤں. یہ باتیں کی اور اپنی منزل پر پہنچ گئے. جو ہلکا پھلکا سفر کرنے والا تھا, جس کو جنگ تبوک میں حضور نے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ سوائے ابو ذر کی اور کوئی نہیں ہو سکتا, وہی ایسا ہلکا پھلکا سفر کرتا ہے, وہ اس زندگی کا سفر بھی اس ہلکے پھلکے انداز میں کر کے اپنی منزل پر جا پہنچا. اور بیوی ان کی قلعے کے اوپر دیکھتی ہے کہ ایک قافلہ بہت بڑا آ رہا ہے, کپڑے سے ان کو اشارہ کیا, انہوں نے دور سے دیکھا کہ قلعے کے اوپر کوئی آدمی اشارہ کر رہا ہے. قریب پہنچے تو کہا کہ یہاں اس بستی میں رسول اللہ کا ایک صحابی جاں بلب ہے. انہیں پوچھا کون ہے؟ کہا ابو ذر. وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے ابو ذر کے ساتھ ان کی گزاری تھی, اور مدت ہوئی کہ ابو ذر سے بچھڑے ہوئے, اور یہ بات سن کر ان پر جذباتی کیفیت داری ہوئی کہ وہ روتے روتے وہاں تک آئے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سانس تھے, صرف اتنی بات کہی کہ بھائیو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیشین گوئی بتائی تھی اس کے مطابق مجھے یقین تھا تم آؤ گے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے. تم میں سے وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کیا. بس ان میں ایک نوجوان تھا جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا تھا, اس نے ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ پڑھائی, اور یوں یہ نفس مطمئن اپنی منزل کی جاتا. یہ مثالیں ہیں چند ایک, حالانکہ اگر آپ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو بے انتہا بے شمار مثالیں آپ کو نظر آئیں گی, اور یہ حالت اور کیفیت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کا نفس امارہ اس کے قابو میں نہ ہو. اب یہ نفس امارہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں, وہ یوسف علیہ السلام جن کی پاک دامنی کی قرآن قسم کھاتا ہے, وہ خود کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس امارہ تو برائی کی طرف انسان کو ترغیب دیتا ہی رہتا ہے, وہی بچ سکتا ہے اس کے حملوں سے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور خاص رحمت ہو. وہ رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے وہ بھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم آج دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس رحمت کا مستحق انسان کو بناتی ہیں, اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تربیت کرتی ہیں نفس امارہ کی, کہ پھر بالآخر نفس لوامہ کی کوشش سے یہ نفس امارہ قابو آ جائے اور انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. یہ انسان کا نفس امارہ, انسان کا اپنا دل, اس میں بڑے بڑے بت ہیں. معیار زندگی کا بت آج کے دور کا بڑا خطرناک بت ہے. حلال اور حرام کی تمیز اس نے ختم کر دی ہے. بڑے بڑے بظاہر نیکوکار لوگ اور بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ اس میدان میں آ کے پھسل جاتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے اپنے گھر پہنچتا ہے اور سفر سے واپس آتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پڑھ رہا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، اس کے بال غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا لباس مٹی کے ساتھ میلا ہو چکا ہے، اس کی حالت جسم کی جو ہے وہ تھکاوٹ سے چور ہے، اور اس کی زبان کے اوپر یا رب ہے، اللہ کو پکار رہا ہے. فرمایا فَأَنَّا لَهُ يُسْتَجَاب، اس آدمی کی دعا یا رب اس کی کیسے قبول ہو. وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اور اس کا سارا کچھ حرام کے ذریعے سے کمایا ہوا. فرمایا تو اس کی دعا کیسے قبول ہو. یہ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا رزق حلال نہیں. اب یہ اس دور کا بت بہت سے لوگوں کو، بہت سے اچھے اچھے انسانوں کو لے ڈوبتا ہے. ہم ان بتوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں جو خارجی بت ہے، لیکن دل کے اندر سجائے ہوئے بت ان کو ہم خوب ہر روز سجا سجا کے اور خوب پالش کر کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، اور کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ایک بت پرستی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نفس امارہ کو قابو میں رکھ لیں کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس مطمئنہ کی کیفیت عطا فرمائے، جس میں انسان کی رضا اللہ کی رضا ہو جاتی ہے، جس میں انسان وہی کچھ چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر وہ کیفیت جاری کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
visit tazkir.org